بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام اسوہ بشریت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دعائے کمیل اور اس کا منظوم اردو ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آڈیو لیک کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں 3500 کلومیٹر لمبی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ افغانستان میں زندگی بسر کرنے کے لیے کاریگروں اور کاشتکاروں کی منشیات سے وابستگی پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور شمال مغربی ایران میں جاری سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اقتدار نامی فوجی مشقیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آڈیو لیک کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمران خان نے عدالت عثمہ سے درخواست کی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کے ڈیٹا کی ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اپیل کی ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور حکومت نیز متعلقہ اداروں کو مزید آڈیو لیکس سے روکا جائے۔ عمران خان کی اپیل میں ملک کی داخلہ، دفاع، اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے ساتھ ہی آئی بی، ایف آئی اے اور پیمرا کو فریق بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے روس سے مناسب قیمت پر ایندھن خریدنے کا عندیہ دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ روس سے رعایتی قیمت پر تیل کی خریداری ہمارا حق ہے۔ ملک میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب اور معیشت پر پڑنے والے دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر ہندوستان سستا تیل روس سے خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان سے پہلے انڈونیشیا نے بھی کہا تھا کہ وہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر روس سے مناسب قیمت پر تیل خریدنا چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ یوکرین شروع ہونے کے بعد سے دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے روسی تیل پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے باوجود ہندوستان اور چین سمیت متعدد ملکوں نے روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں 3500 کلومیٹر لمبی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق راہل گاندھی نے جمعرات کو لس صبح ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے باناواسی گاؤں سے بھارت جوڑو یاترا شروع کی۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ریاست آندھرا پردیش میں بھارت جوڑو یاترا میں 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ کانگریسی پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش میں بھی راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کو کافی عوامی حمایت مل رہی ہے۔ یاد رہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے اور تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 ماہ میں پیدل طے کر کے یاترا جموں کشمیر کے صدر مقام سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ اس یاترا کا مقصد سماج میں بقول کانگریسی رہنماؤں کے بی جے پی حکومت اور آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کر کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن حدود کے گنگن پہاڑی علاقے میں کراچی بیکری کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد میں یہ واقعہ جمعرات کو صبح سویرے پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے ساتھ سیاہ دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ افغانستان میں زندگی بسر کرنے کے لیے کاریگروں اور کاشتکاروں کی منشیات سے وابستگی پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق امریکی تحقیقاتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اگست سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مزدوروں اور کاشتکاروں کی منشیات سے ہونے والی آمدنی سے وابستگی کافی بڑھی ہے۔ اس امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانے میں طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگی کا انحصار منشیات کی کاشت سے ہونے والی آمدنی پر ہے۔ بنابراین منشیات کی پیداوار پر پابندی لوگوں میں بھوک مری پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ عرصے قبل ایک تحقیقاتی ادارے نے طالبان کے اقتدار میں افغانستان میں منشیات کے کاروبار کے فروغ پانے کی خبر کی تصدیق کی تھی۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی انسداد منشیات کی وزارت سے متعلق ادارے کے نائب سربراہ عبدالحق ہمکار نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 1700 کاروائیاں انجام دے کر پورے ملک سے 43,000 کلوگرام منشیات ضبط کی گئی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں منشیات کے تقریباً 2000 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانا ایک ایسا اعلان ہے جس کو طالبان نے اقتدار میں آنے پر پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر پابندی لگائی ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ امریکی پابندیوں اور عوام کی غربت و افلاس کی بنا پر اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکی ہے۔ شمال مغربی ایران میں جاری سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اقتدار نامی فوجی مشقیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر پاکپور نے بتایا ہے کہ فوجی مشقوں کے اہم مرحلے میں فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کر کے ہراول دستے کو شیلٹر فراہم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر گولہ باری کے لیے 122 130 اور 155 ملی میٹر کی توپوں اور راکٹ لانچروں کے ذریعے پن پوائنٹ میزائلوں اور اسمارٹ بموں سے فرضی دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کی اقتدار نامی مشقوں کے دوران دریا پار کرنے اور بھاری فوجی سامان کی منتقلی کے لیے فوری نصب ہونے والے فلوٹنگ پل کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا۔ مشقوں کے دوران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی خصوصی دفاعی برانچوں نے کمبائن آپریشن کے ذریعے بری فوج کو لازمی سہولتیں فراہم کیں۔ واضح ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کی اقتدار فوجی مشقیں 17 اکتوبر سے شمال مغربی ایران کی ارس نامی سرحدی پٹی میں جاری ہیں۔ روس کو ایرانی ڈرون طیاروں کی ترسیل اور جنگ یوکرین میں استعمال کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے چند ماہ کی پروپیگنڈا مہم اور ماحول کی تیاری کے بعد بدھ کی شام سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ جنگ یوکرین میں شدت کے دوران منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایران روس تعلقات کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے روس کو دیے جانے والے ڈرون طیارے جنگ یوکرین میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے اس من گھڑت دعوے کا سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تہران دنیا میں جنگ اور مسلح تنازعات کا مخالف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سال تک مسلط کردہ جنگ کا تجربہ رکھنے والے ملک کی حیثیت سے ایران پہلے دن سے جنگ یوکرین کے فوری خاتمے اور جنگ بندی کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شروع ہی سے یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو تنظیم کے چارٹر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلیٰ، آزادی اور ارضی سالمیت جیسے بین الاقوامی ضابطوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جوہری صنعت کی توسیع سماج و معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے گاما کے دوسرے ملکی سسٹم کی تقریب رونمائی سے اپنے خطاب میں مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے کارآمد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری صنعت میں ایران کی تیز رفتار ترقی جاری ہے۔ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور ایران کے جوہری ادارے کے منظور کردہ جامع دستاویزات کا ذکر کرتے ہوئے پرم جوہری صنعت کی توسیع کو ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ایجنڈے میں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ مختلف امور میں پرم جوہری ٹیکنالوجی اور اس کی افادیت بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ 10 برس میں غذائی سیکیورٹی اور سماج کی سلامتی میں گاما سسٹم کی افادیت نمایاں رہی ہے، اس لیے شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں تخریبی کارروائیوں میں جاسوس تنظیم موساد کے افسروں کی ناکامی کے بعد اس تنظیم کے کم سے کم 6 افسروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جاسوس تنظیم موساد کے عناصر ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، مگر اس تخریبی کارروائی کو انجام دینے سے قبل ہی اسرائیل کے یہ دہشت گرد عناصر ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اسرائیل کی اس بدنام زمانہ تنظیم نے جو ایران میں اس پیچیدہ تخریبی کارروائی کا راز فاش ہو جانے کو اپنی بڑی رسوائی سمجھتی تھی، اپنے خیال میں ایران کے سیکیورٹی اداروں میں رخنہ پیدا کرنے میں ناکامی کی بنا پر اپنے ان تمام افسروں کو ہٹانے پر مجبور ہو گئی ہے تاکہ اپنے باقی عناصر اور ان کے ساتھ رابطے کا تحفظ کر سکے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی جاسوس تنظیم موساد کے عناصر ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے، مگر ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے ان تمام عناصر کو کارروائی انجام دینے سے قبل گرفتار کر لیا، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نمتقی نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام اسوائے بشریت. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائی پروگرام اسوائے بشریت. آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سلسلے وار پروگرام اسوائے بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعض شاگردوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. محترم سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے شیعوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں کے بارے میں گفتگو کی تھی. امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تقوی، زہد و ورع اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی مراعات کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں کہ جن میں ایک ایسا بنیادی اور اساسی نقطہ بھی بیان فرمایا کہ جسے ہر زمانے سے زیادہ اس وقت بھی مد نظر قرار دینا چاہیے، اور وہ ایک اصولی موضوع یہ ہے کہ حقیقی شیعوں کو چاہیے کہ وہ انفرادی و اجتماعی میدانوں میں اس طرح سے عمل کریں کہ جو مکتب کے تشیع کے لیے باعث زینت اور سرفرازی ہو، ننگوار کا سبب نہ ہو، اور ہر اس اقدام یا عمل سے سختی سے اجتناب کریں جو شیعیت کے چہرے کو مجروح کر دے یا مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کو نقصان پہنچائے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اتنی بصیرت اور ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھاؤ اور عمل انجام دو کہ جہاں بھی جو بھی تمہارے عمل کو دیکھے تو کہے کہ یہ شیعہ ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسا ذی شعور، فہیم اور خرد مند پیروکار ہے. ایک اور قابل غور نقطہ کہ جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں میں قابل غور ہے، یہ ہے کہ امام علیہ السلام مومنوں کو دینی و اسلامی اقدار کے تحفظ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ تمام اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور روش رہے ہیں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ موقف اپنا کر دنیا والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ صرف ہم ہی ہیں کہ جو سنت نبوی کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، اور غاصب خلفاء نے اپنی تمام تر کوششیں ہمارے برخلاف انجام دی ہیں تاکہ سنت نبوی کو بتدریج محو اور نابود کر دیں. چنانچہ یہ انحرافی روش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد شروع ہوئی، اور بنی امیہ اور بنی عباس کے ہٹ دھرم اور سرکش حکمرانوں کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور سنت نبوی کا کوئی اثر اور نشانی باقی نہیں رہ گئی. نتیجے میں تقوی و پارسائی کی ثقافت کی جگہ فساد اور بدعنوانی نے، سادگی کی جگہ عیش و عشرت نے، عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم نے، اور حق کی جگہ باطل نے لے لی، اور آخرکار یہ صورتحال اس مقام پر پہنچی کہ نااہل ترین افراد نے معاشرے کی باگ ڈھور سنبھالی. ایسے حالات میں اسلام کے حقیقی پیشوا اور رہنما نہ صرف منظر سے ہٹا دیے گئے بلکہ عقوبت خانوں اور جلا وطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، اور آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں تمام برائیوں سے پاک اور منزہ اور طاہر بنایا ہے، اور یہ صفت صرف ہم سے مخصوص ہے کہ جو کسی اور کو نہیں دی گئی، اور جو کوئی بھی ہمارے علاوہ اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے۔ امام کا یہ قول بھی چند بنیادی نکات کا حامل ہے۔ امام علیہ السلام نے اس طرح سے عصمت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس کے معنی گناہ اور خطا سے محفوظ ہونا ہے، اور شیعہ عقائد میں عصمت تمام انبیاء الہی کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مختص ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت و برتری کا سرچشمہ ارادہ و مشیت الہی ہے کہ جو دوسروں کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ خود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جو کوئی بھی کسی بھی مقام و منصب پر فائز ہو، اگر عصمت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ بنیادی کلمات ایک دینی، سماجی اور سیاسی پیغام کے حامل ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اسلامی معاشرے میں خلافت و امامت اور قیادت کے لیے اپنی صلاحیت و شائستگی کو بیان فرمایا ہے، اور غاصب خلفاء کی نااہلی اور عدم شائستگی بھی لوگوں کے گوش گزار کی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نورانی اور با مقصد کلام کا سرچشمہ کلام وحی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے حقیقی اسلام محمدی کی تعلیمات کے روز افزوں فروغ اور اثر و رسوخ کے لیے اپنے اجداد طاہرین کی مانند تمام پابندیوں کے باوجود کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے رائے عامہ کو روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ نمایاں شخصیات کی تربیت بھی کی، جن میں سے چند ایک کا ہم یہاں مختصر تعارف کرائیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندوں میں ایک برجستہ اور بڑا نام احمد ابن اسحاق کا ہے، جو قوم المقدسہ میں متعین تھے۔ احمد ابن اسحاق کا شمار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ قوم میں شیعوں کے درمیان مرکزی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور اہل قوم کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ دیگر محققین نے احمد ابن اسحاق کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا نمائندہ اور وکیل قرار دیا ہے۔ آپ شیعوں کی فکری اور ثقافتی ضرورتوں اور بنیادی سوالات کو امام عسکری علیہ السلام تک منتقل کرنے اور امام کے مدبرانہ جواب ان تک پہنچانے میں مؤثر کردار کے حامل تھے۔ آپ نے موقوفات کے سلسلے میں بھی ضروری اقدامات انجام دیے، اور مشہور ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے قوم میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو آج قوم میں حرم معصومہ سلام اللہ علیہ سے تھوڑے فاصلے پر مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد ابن اسحاق حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے حضور میں شرف یاب ہوئے، اور ان بزرگواروں سے بہرہ مند ہوئے، اور ان سے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، ایک دن ایک ملاقات میں میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے درخواست کی، کچھ لکھ دیجئے تاکہ میں آپ کی تحریر کو دیکھ لوں، تاکہ جب بھی کوئی توقیع مجھے موصول ہو تو میں اسے پہچان لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، تحریریں باریک اور موٹے قلم سے مختلف نظر آتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحریر دیکھنے کے بعد شک میں پڑ جاؤ، اس لیے تحریر کا اسلوب دیکھو، اس کا موٹا اور چھوٹا ہونا نہ دیکھو۔ پھر امام علیہ السلام نے قلم اور دوات طلب کیا اور تحریر لکھی۔ جس وقت امام علیہ السلام لکھ رہے تھے، میں نے دل ہی دل میں کہا، امام سے یہ کہوں کہ وہ قلم کہ جس سے لکھ رہے ہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ جب امام تحریر لکھنے سے فارغ ہوئے تو مجھ سے بات بھی کرتے جاتے اور قلم بھی اپنے رومال میں صاف کرتے جاتے تھے پھر فرمایا، اے احمد، یہ لو، اور وہ قلم مجھے دے دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد میں سے ایک ابو ہاشم داوود ابن القاسم الجعفری ہیں کہ جن کا نسب جناب جعفر طیار علیہ السلام یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے ملتا ہے۔ وہ اپنے خاندان میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اور امام جواد علیہ السلام، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے نزدیک بھی ممتاز مقام و منزلت کے حامل تھے، اور حضرت مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے اوائل میں امام زمانہ کے نمائندے اور وکیل بھی تھے۔ آپ نے بعض اماموں کے تعمیری اور روشن دور کو درک کرنے کے علاوہ خالص اسلامی تعلیمات کے حصول پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وسیع پیمانے پر ان بزرگواروں کی روایات کو نقل کرنے، ان کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت، نیز مکتب تشیع کی اعلیٰ ثقافت کو بیان کرنے اور اسے فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ابو ہاشم الجعفری میں ادبی ذوق و صلاحیت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توصیف میں اشعار کہے ہیں تاکہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نسب کے اعلیٰ اور منفرد مقام سے لوگوں کے شعور اور آگہی کی سطح میں اضافہ کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک اور صحابی کہ جنہوں نے امام ہادی علیہ السلام کا بھی دور دیکھا تھا اور غیبت صغرا میں بھی وہ موجود تھے، ممتاز شیعہ عالم اور محدث عبداللہ ابن جعفر ہمیری تھے، جو تیسری صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ہمیری نے متعدد کتابیں مختلف موضوعات میں تالیف کی جو اس زمانے کے محدثین کی توجہ کی حامل رہی ہیں، لہذا اس دور کے محدثین نے ان موضوعات میں کئی آثار تالیف کیے۔ مثلا فقہی اور کلامی مسائل کے متعلق ائمہ سے پوچھے گئے اصحاب کے سوالوں کے جوابات ان موضوعات میں سے تھے، جن کے متعلق محدثین نے بہت سے آثار تدوین کیے۔ ان کے اکثر موارد کتب اربعہ میں اکثر مقامات پر نقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے الدلائل سے موسوم اہم کتاب امامت کے موضوع پر تحریر کی ہے کہ جو ساتویں صدی تک اہل علم اور محققین کو دستیاب تھی۔ ان کی گراں بہا کتابوں میں سے ایک الغیبہ ہے کہ جس میں غیبت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، اور بزرگ عالم دین شیخ طوسی نے ایک کتاب میں کہ جو اسی نام سے شائع ہوئی ہے متعدد روایات ضمیری سے نقل کی ہے۔ آپ کا ایک اور قیمتی اثر کہ جو باقی رہ گیا ہے قرب الاسناد ہے۔ قرب الاسناد وہ کتاب ہے کہ جو قدیم محدثین میں رائج تھی۔ اس میں عالی سند احادیث اور امام تک کم واسطے تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمیری کی صرف قرب الاسناد ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ جس میں راوی نے نزدیک ترین سند کے ساتھ حضرت امام صادق اور حضرت امام قاسم اور حضرت امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا ہے۔ امامت و ولایت کے مکتب کے تربیت یافتہ ایک اور عالم اور دانشور ابو عمر عثمان ابن سعید عمری ہیں۔ آپ انتہائی عظیم انسان اور امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کے قابل اعتماد صحابی اور نمائندے تھے۔ آپ نے 11 سال کی عمر سے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں تربیت پائی اور بتدریج کمال کے مدارج طے کیے، یہاں تک کہ آپ نے علمی اور سماجی لحاظ سے بھی خاص مقام حاصل کر لیا۔ تینوں اماموں نے عثمان ابن سعید عمری کو لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے اور واسطے کے طور پر متعارف کرایا، اور حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے دور میں بھی غیبت صغرا میں امام زمانہ کے پہلے نمائندہ خاص تھے، اور اس حد تک حضرت امام ہادی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قابل اعتماد تھے کہ جب کبھی لوگ اسلامی و دینی احکام کے بارے میں سوال کرتے تھے تو امام علیہ السلام اس سے کہتے کہ عثمان ابن سعید کی طرف رجوع کرو، اور دونوں اماموں نے فرمایا ہے وہ میرے نزدیک امین اور قابل اعتماد شخص ہے، وہ جو کچھ بھی تم سے کہے گا میری جانب سے ہی کہے گا، اور جو بھی پیغام تم تک پہنچائے گا وہ میرا پیغام ہوگا۔ عباسی حکمران کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام اقدامات کو اپنے ایجنٹوں اور اہلکاروں کے ذریعے زیر نظر رکھے ہوئے تھے، ہمیشہ امام سے تشویش میں مبتلا تھے۔ اسی سبب سے معتمد عباسی نے تمام سرکش حکمرانوں کی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا اور حضرت کو پراسرار طور پر زہر دے کر شہادت سے ہمکنار کیا۔ دوسری طرف اس کو وحشت اور خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے جرائم کا پردہ فاش نہ ہو جائے اور عوام اور اہل بیت علیہ السلام کے محب اس کے خلاف شورش نہ کر بیٹھیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو پورے سامرہ میں نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں اور تمام سرکاری اور عسکری حکام نے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے امام علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی۔ اگرچہ یہ نماز جنازہ ظاہری طور پر خلیفہ کی طرف سے ہوئی تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ امام کی موت فطری طور پر ہوئی ہے، اور اس تصور کو مستحکم کرنے کے لیے امام عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر قذاب کو میدان میں لائے کہ جو حضرت کے لیے لائق تائید نہیں تھا، تاکہ امام عسکری علیہ السلام کے جسم مطہر پر نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن علماء کے نزدیک مشہور ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظاہر ہوئے اور اپنے نااہل چچا جعفر قذاب کو ہٹاتے ہوئے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھائی، اور اس طرح جمعہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ ہی کے بیت الشرف میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدود بك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Oh,